نجران اہل نجران مشرکین مکہ نہیں تھے، اہل نجران یہودیوں کی طرح سازشیں کار نہیں تھے، اہل نجران تھے کیا؟ ان کا ایک دعویٰ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو ہمارا خدا سے رابطہ ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، ان کا رابطہ تھا کہ ہمارے نبی کے معجزے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا جو خدا سے تعلق ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت مختلف ہے ان مشرکین مکہ سے جو صرف جنگ کرنے آتے تھے، یہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، یہ کہنے آئے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں، ہمارا خدا سے ایک تعلق ہے، وہ بہت گہرا تعلق ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہم مریضوں کو شفا دلوا دیتے ہیں، فالج زدہ کو ہم زمین پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اندھے ہماری دعاؤں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا ہمارا مقابلہ ہو۔ اللہ کے نبی کہاں سے؟ ہم حق کی دعوت دے رہے ہیں، تمہارے سامنے دلائل لاتے ہیں، انہوں نے دلائل نہ مانے، اللہ کے رسول نے کہا بغیر دلائل نہیں مانتے تو تم ہم سے جنگ کرنے آتے نا تو ہم بھی جنگ میں آتے، تم ہم سے لڑنے آتے تو ہم بھی میدان جنگ میں اترتے، تم ہم سے مانویت کے لیے آئے ہو، ہم تمہیں مانویت کے میدان میں بلاتے ہیں، آؤ۔ جو ہم سے شمشیر لے کر آئے گا ہم اس کو جنگ خیبر میں بلائیں گے، جنگ بدر میں بلائیں گے، جنگ حنین میں بلائیں گے، تم شمشیر لے کے نہیں آئے، تم مانویت کا دعویٰ لے کر آئے ہو نا، ہم تمہیں مباہلہ میں بلائیں گے، اب آؤ، اب مباہلہ میں آؤ۔ اچھا مباہلہ کی جنگ میں ثابت کیا کرنا ہے؟ یہ ثابت نہیں کرنا ہے کس کی فوج بڑی ہے، کس کی فوج طاقتور ہے، مباہلہ میں صرف یہ ثابت کرنا ہے کون خدا سے نزدیک ہے۔ مباہلہ کا میدان سج گیا، اب یہ اہل بیت کی عظمت ہے کہ جب شمشیر کا مقابلہ ہو تب بھی علی، اور معنویت کا مقابلہ ہو تب بھی علی، جب پکارنا ہوتا تھا میدان جنگ میں تب بھی حضرت علی علیہ السلام، اور جب مباہلہ کا میدان لگا تو اب صرف علی نہیں ہے، خاندان علی ہے۔ کیوں؟ ان کی خواتین اور ان کے بچے یہ بھی میدان معنویت میں شہنشاہ ہیں۔ جنگ کے میدان میں تو ان محترمہ مقدسہ کا آنا صحیح نہیں تھا، بچوں کا جانا صحیح نہیں تھا، اب چونکہ معنویت کا میدان تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب وہ آئیں گے جو میدان معنویت کے شہنشاہ ہوں گے۔ پاکیزہ ترین ہستیوں کو لے کر اللہ کے رسول تشریف لائے۔ مشرکین مکہ جو شمشیر لاتے تھے تو یہ حماقت کر گزرتے تھے کہ ان کی شمشیر سے شمشیریں لڑا لیتے تھے اور ہار جاتے تھے۔ کوئی پہلوان لے کر آتا تھا، اللہ کے رسول پہلوان کو بھیجتے تھے، پہلوان سے پہلوان ٹکراتے تھے اور وہ ہار گئے کفار۔ نجران اتنے بے وقوف نہیں تھے، یہ اتنے بے وقوف نہیں تھے، یہ دعویٰ لے کر آئے کہ ہم معنویت میں افضل ہیں، جیسے ہی میدان میں آئے انہوں نے بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معنویت سے کچھ نہ کچھ ٹکڑے اٹھائے ہوئے تھے۔ اتنی معنویت کم سے کم ان کے اندر تھی کہ جب ان کے سامنے اہل بیت کی عظمت کا ایک پہلو ظاہر ہوا تو انہوں نے فوراً اعتراف کر لیا کہ میدان معنویت میں ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت عقل مند تھے، اس کا مطلب یہ مشرکین مکہ کی طرح بیوقوف نہیں تھے، یہ دین اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کی طرح بیوقوف نہیں تھے، یہ قدر عقل مند تھے، اگر بہت عقل مند ہوتے تو وہیں ایمان لے آتے، اب اتنے عقل مند بھی نہیں تھے کہ ایمان ہی لے آتے، اتنے عقل مند ضرور تھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ سمجھ لیا کہ اگر یہاں پر اشارہ بھی انہوں نے کر دیا تو پہاڑ بھی ہلے گا، پہاڑ بھی ہلے گا۔ اب میں آپ سے ایک رابطہ پوچھوں گا، وہ رابطہ یہ ہے کہ میدان مباہلہ ہے میدان معنویت اور ہم ہیں ان کے چاہنے والے، تو جس طرح اگر آپ خیبر کے چاہنے والے ہوں تو آپ کے بچے کو شجاع ہونا چاہیے، آپ کربلا کے ماننے والے ہوں آپ کے بچے کو قربانی دینے والا ہونا چاہیے، اور اگر آپ میدان مباہلہ کے ماننے والے ہوں تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو معنویت میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ورنہ مباہلے سے رابطہ کیا ہے؟ اب آپ تصور فرمائیے اگر کوئی میدان خیبر کا تذکرہ دو دو گھنٹے کرے اور کوئی چیلنج قبول نہ کرے تو کہاں کی اس کی خیبر. اگر کوئی کربلا کا واقعہ چار چار گھنٹے کرے اور قربانی کی بات آئے تو پیچھے چلا جائے تو کہاں کی کربلا. اگر مباہلہ کا تذکرہ دو دو گھنٹے ہو اور معنویت کی خبر ہی نہ ہو تو بھائی کون سی مباہلہ ہے, یہ کس مباہلہ کا تذکرہ کرنا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک بہت بڑا چیپٹر کھل جاتا ہے. اگر کوئی خیبر کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس کے پاس شجاعت ہونی چاہیے. تو بچے کے اندر شجاعت کیسے ہونی چاہیے, کبھی مقابلے کی بات تو ذرا بھیج دو اسے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی بہادری اس نے نہیں بھی دکھائی تو اس سے کہیں گے کہ بیٹا تم علی کے ماننے والے ہو, ذرا بہادری دکھاؤ, نعرہ حیدری لگاؤ اور جا کے کودو, لڑو تو صحیح کسی طریقے سے. اگر کبھی مثال کے طور پر قربانی اور اسار کا تذکرہ ہو اور وہ کہے کہ میں حسینی ہوں تو اس سے کہیں گے بیٹا کچھ تو قربانی دینا سیکھ, اتنی سی بھی قربانی نہ دے سکتے, یہ کیا بات ہے, جا کے تھوڑی سی پریشانی تم بھی اٹھا لو. اب میدان مباہلہ ہے اور مباہلہ کا تذکرہ ہے تو بالکل ایسے ہی ہو کہ باب العلم کا ماننے والا علم کا کٹورا لیے دوسروں کے پاس جائے, کیسا لگے گا, برا لگے گا. اور مباہلہ کا ماننے والا معنویت کے لیے کسی اور کے دروازے پہ جائے, کیسا لگے گا. عزیزان محترم یہاں پہ ایک چیپٹر کھلتا ہے, معنویت کہتے کسے, معنویت ملتی کیسے, اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے. صرف ایک بات انصاف کے ساتھ بتائیے گا, آپ نے کتنی دفعہ معنویت کو اس انداز میں دیکھا ہے, مباہلہ کو اس انداز میں معنویت کے اندر کتنی دفعہ دیکھا, مباہلے سے رابطہ کیسے جڑے گا آپ کا. ایسا محترم اچھا اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے بھائی دیکھیے اگر خیبر کا تذکرہ اور شجاعت کی بات ہو اور کوئی میرا بچہ کہے کہ بابا وہ جو شجاعت تھی نا وہ مولا کے لیے, میں تو بزدلی صحیح, تو میں اس سے کیا کہوں گا. انصاف خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میری اولاد میں سے کوئی یہ کہے اللہ وہ دن نہ دکھائے, اللہ وہ دن نہ دکھائے, بڑا سخت ہوگا. اگر میری اولاد میں سے کوئی یہ کہے تو میں اس سے کہوں گا بیٹا تجھے علی کی محبت سے کچھ نصیب نہیں ہوا, اگر تجھے مولا کی محبت ملی ہوتی نا تو تو بزدلی کی بات نہ کرتا, دیکھ شجاعت دکھا, علی کا چاہنے والا بزدل ہو یہ ممکن نہیں ہے. اگر میرے کوئی دوستوں احباب میں سے کوئی کہے میں کربلا کا ماننے والا ہوں لیکن مولانا قربانی میں نہیں دوں گا تو میں اس سے کہوں گا بیٹا ایسی باتیں مت کرو, تم کربلا کے چاہنے والے ہو, قربانی نہیں دو تو پھر کربلا سے کیا نام. اور اگر کوئی مباہلہ کا چاہنے والا اور کہے کہ مجھے معنویت کی کوئی خبر نہیں ہے اور یہ کام دوسروں کا ہے تو میں اس سے کیا کہوں, تم اس سے کہوں گا بیٹا یہ بتاؤ پھر علی کی محبت کا تمہیں کیا ملا, اگر یہ معنویت کسی اور کے لیے ہے تو تمہیں اس رابطے سے کیا ملا. شجاعت تمہارے لیے ہے, تم علی کے چاہنے والے ہو, علم تمہارے لیے ہے, تم باب العلم کے ماننے والے ہو, قربانی تمہارے لیے ہے, تم حسین کے چاہنے والے ہو, معنویت تمہارے لیے ہے, تم مباہلہ کے چاہنے والے ہو, معنویت تمہارے لیے ہے, کسی اور کو کیوں دیتے ہو, اس میدان سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو. عزیزان محترم ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی اپنے ساتھ غلط فہمی صحیح کی ہوئی ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں اہل بیت کا ہم سے رابطہ چند دنوں کا رابطہ ہے, یہ پوری زندگی کا رابطہ ہے, زندگی کے لمحے لمحے کا رابطہ ہے. یہ معنویت ہے کیا اور اگر کوئی لینا چاہے ہوگی کیسے. ویسے تو اس کی لفظی معنی ہوں گے اور دوسرے معنی ہوں گے لٹریچر کے اندر اس کے معنی ہوں گے, لیکن اصل آپ ایک بات صرف یہ سوچ لیجیے 24 گھنٹے میں آپ کا اور میرا دل اپنے خدا کے ساتھ کتنی دیر کے لیے رابطے میں ہوتا ہے, یہ معنویت کی ایک تشریح ہے. اچھا بھائی فرض کر لیں میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں خدا پہ میری توجہ نہیں ہوتی, جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو کام کر رہا ہوتا ہوں خدا پہ میری توجہ نہیں ہوتی, نعوذ باللہ اگر ایسا ہو, جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تب بھی میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہتا ہے, تب بھی میری خدا پہ توجہ نہیں ہوتی. تو پھر مجھ سے کوئی پوچھے یہ بتاؤ بھائی کہ پورے 24 گھنٹے میں تمہاری خدا پہ توجہ ہوتی کتنی دیر کے لیے, ہوتا کیا ہے. اس کو ایک معنی میں ہم معنویت کہتے ہیں. معنویت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی, میرا ایک جسم ہے اور میری ایک روح ہے, میری کتنی توجہ اپنی روح کے اوپر ہے, اس کو معنویت کہتے ہیں. اس روح کے ساتھ جب میں خدا سے اور ان عظیم الشان ہستیوں اور حقائق سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ رابطہ جوڑتا ہے یا نہیں جوڑتا ہے, اس کو معنویت کہتے ہیں. اللہ نے علم سکھانے کے بہت سارے ذریعے رکھے ہیں. ان ذریعوں میں سے مجھے تب کس طرح سے علم نصیب ہوتا ہے اس کو معنویت کہتے ہیں. اچھا کیا یہ معنویت وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک آدمی پتھر کو لیتا ہے پھل بنا دیتا ہے؟ نہیں, یہ وہ نہیں ہوتی. اس کو ہم کرامت کہتے ہیں, اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. بعض اوقات ایسی چیزیں اس کو بھی مل جاتی ہیں جس میں معنویت میں سے کچھ نہیں ہوتا, وہ کچھ اور معاملہ ہے. اس کا ایک صحیح راستہ بھی ہے اور اس کا ایک غلط راستہ بھی ہے. معنویت خدا سے رابطے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ اہل بیت کا راستہ ہے.
سبحان اللہ,
وہ کوئی راستہ نہیں. اس کو معنویت کہتے ہیں. خدا کے ساتھ رابطے میں آنا, اپنی روح کو جاننے کی کوشش کر, اس روح کے کچھ اثرات کو سمجھنا. بالکل ایسی ذرا سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بھائی, کوئی ایسا نہیں ہوگا جو 25 گھنٹے 24 گھنٹے بغیر کھائے پیے گزار دے. سوال یہ ہے کہ جب ہماری جسم کو کھائے پیے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے, روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ اس کو ہم معنویت کہتے ہیں. اسے کیا ہوتی ہے؟ علم انسان کو کیسے بڑا بناتا ہے؟ ان سب چیزوں کو ہم معنویت کہتے ہیں. اچھا, اس معنویت کے نتیجے میں اور اس معنویت کو اور آگے بڑھانے کے لیے عبادات بھی آتی ہیں, عبادتیں بھی آتی ہیں. ان عبادتوں کی ایک بے روح عبادت ہوتی ہے اور ایک با لذت عبادت ہوتی ہے. جو اہل معنویت ہوتے ہیں ان کی عبادتوں میں لذت ہوتی ہے. یہ نشانی ہو گئی اہل معنویت کی. اہل معنویت کی عبادتوں میں لذت ہوتی ہے. اہل معنویت کے تمام کاموں میں مد نظر بس خدا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. دنیا کا دکھانا, دنیا سے لینا دینا اس کی ان معاملات میں نہیں ہوتے. ہاں, رہتے یہیں پر ہیں, دنیا میں ہی رہیں گے, کھائیں گے بھی, پیئیں گے بھی, کمائیں گے بھی, خرچ بھی کریں گے. مد نظر یہ سب نہیں ہے, مد نظر صرف خدا ہے. اس کو معنویت کہتے ہیں. معنویت نصیب کیسے ہوتی ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی یہ بتاؤ 32 سال 31 سال تم کو بھی ہو گئے اس طالب علمی کے اندر, معنویت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی معنویت کا پہلا مرحلہ ہے کنٹرول. جس کے پاس کنٹرول نہیں ہے اس کے پاس معنویت نہیں ہے. جس کے پاس کنٹرول ہے اس میں معنویت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے, چاہے تو مل جائے گی. سب سے پہلی چیز جہاں سے معنویت شروع ہوتی ہے وہ کنٹرول ہے. اور اس کنٹرول کو صرف جسم سے شروع کرے, جسم سے شروع کرے, روح تک لے جائے, اور آخر میں جس چیز پہ کنٹرول آئے گا وہ نیت ہے. جسم سے شروع کرے, مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کرے. کھانا بسم اللہ کہہ کے شروع کروں گا, سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا, پانی پیتے وقت امام کا نام لوں گا, 3 گھونٹ میں پیوں گا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کرے, کنٹرول بڑھائے. اس کنٹرول کے ساتھ ساتھ پہلے جسم کے کنٹرول کو صحیح کرے آہستہ آہستہ. پہلے کا مطلب ایسا نہیں کہ اس کو کرنے سے پہلے وہ نہیں کرے گا, نہیں, ساتھ ساتھ کرے گا. محنت اس پہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات پہ کنٹرول بڑھائے. جیسے جیسے جسم پہ اس کا کنٹرول بڑھتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ اس کی عبادات میں بھی کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیے عزیز محترم, ہم سب کو برسوں گزر گئے عبادات کرتے ہوئے. اگر آپ کو اور مجھے یہ لگے نا کہ میری عبادات بدتری کی طرف جا رہی ہیں تو سمجھ جائے گا معنویت میں شکست ہو رہی ہے. سمجھ جائے گا فور کہ بھئی یہ معنویت میں کچھ شکست ہو رہی ہے. اور اگر آپ کی اور میری عبادات لذتوں کی طرف جا رہی ہوں تو آپ سمجھ جائے گا کہ معنویت میں کوئی نہ کوئی کامیابی ہو رہی ہے. یہاں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یوں بالکل ایسے جیسے جہاز ٹیک آف کر رہا ہے کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جائے. یہاں یہ نہیں ہوتا. یہاں یوں گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. حاصل یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک دفعہ گرے اور اٹھے تو پچھلی دفعہ کے اٹھنے سے ذرا اوپر اٹھے. گراف اوپر کو جا رہا ہو, کانسٹنٹ اوپر نہیں جائے گا, نیچے اوپر ہوتا ہوا جائے گا, لیکن اینڈ آف دا ڈے اوپر کی طرف جا رہا ہو, اتنا کافی ہے. اس کو معنویت کہتے ہیں. کنٹرول شروع کر, اور آخر میں جس چیز پہ کنٹرول نصیب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیت. نیت کا کنٹرول بہت سخت ہے. کیوں؟ نیت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور کیسے ہو جاتی ہے؟ بعض اوقات ایسے ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کچھ کہا اور میں نے سوچا کہ اگر میں صرف ایک گردن ہلاؤں نا تو یہ سمجھ جائے گا کہ میرے اندر وہ کمال ہے اور میں نے وہ گردن ہلا دی. गया, मामला फारिग हो गया। क्यों? आपने काम दिखावे के लिए किया, चाहे गर्दन हिलाने के बराबर ही क्यों ना हो। इसको मानवियत कहते हैं एहसान मोहतरम। बस एहसान मोहतरम की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक आदमी यूं हाथ उठाया लाइसियां ले आए, एक पत्थर उठाए फल बना दे, ये मानवियत नहीं है, ये करामात नहीं है। 10 तरीकों से मिलते हैं, ये करामात, ये मानवियत नहीं है। मानवियत किसे कहते हैं? खुलूस नीयत मानवियत है, खुलूस नीयत मानवियत है, इताअत मानवियत है, इताअत मानवियत है। अगर मैं छोटी छोटी चीजों में खुदा की इताअत नहीं कर पा रहा, अहले बैत की इताअत नहीं कर पा रहा, उनके हुक्म की पैरवी नहीं कर पा रहा, समझता है मानवियत नहीं, मानवियत नहीं है। ये है मुबाहला का असली पैगाम। एक दफा कुंभ में मैं गया, एक अहले इल्म अहले मानवियत के पास, उनके पास में गया और मैंने उनसे कहा कि हजरा, मैं चाहता हूँ कि कुछ मानवियत मुझे भी नसीब हो। तो उन्होंने कहा, मिसाल ने इशारा किया कि हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कुछ करो। तो मैंने कहा हजरा, ऐसा करें कि शुरू से बताएं, शुरू से बताएं। तो उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की, मैंने कहा इससे पहले का भी अगर कोई मरहला होता है ना तो वो भी बता, क्योंकि हम लोग गुनाहगार लोग हैं। हम लोगों के माहौल में कोई अजदाद ने हमारे मौलवी नहीं थे कि जिन्होंने हमें दीन सिखाया, तो हमारी तो 17-18 साल की उम्र ऐसे ही गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता, दीन ही नहीं मिलता हमें। फिर कहीं 18-20 साल के अंदर कोई दीन सिखाने वाला मिल जाता है, वो भी खुश नसीब हुए तो, वरना रोकते रोकाते हमें कोई दीन नसीब हो जाता है। उस वक्त तक जिंदगी में पता नहीं कितने गुनाह हो चुके होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक नुस्खा बता देता हूँ, पहले उन गुनाहों से लड़ लो। मैंने कहा हाँ ये सही है, क्योंकि पहले गन साफ होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, वरना तो मैं वही फंसा रह जाऊंगा। मैं बता दूं, थोड़ा सा तो आगे जाऊंगा फिर नीचे करना चाहूंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी के पाँव में जंजीर बंधी हो, जंजीर थोड़ी लंबी होती है कभी छोटी होती है, वो समझ रहा है नीचे कुछ नहीं बंधा हुआ, एकदम से उड़ता है, थोड़ा सा तो उड़ लेता है, जब जंजीर खत्म होती है तो धड़ से नीचे। क्यों? अभी वो बोझ खत्म नहीं हुआ है। पहले बोझ खत्म कर लो ताकि परवाज आसानी से हो जाए। अच्छा, बोझ कैसे खत्म करे? उन्होंने मुझे नुस्खा बताया, कहने देखो इंसान बहुत सारे ऐसे गुनाह करता है जो रूह के अंदर जमा होते रहते हैं। अच्छा, बहुत दफा कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वतूब इलैह, लेकिन उसको वो गुनाह याद ही नहीं आता। और ये जो मजमूई तौर पर कहना है ना अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वतूब इलैह, ये शायद उन गुनाहों तक नहीं पहुंच पाता, तो वो गुनाह पड़े रह जाते हैं। और जब तक वो गुनाह रूह के ऊपर पड़े रह जाते हैं, रूह परवाज नहीं करती, मानवीय नसीब नहीं होती। तो कहने लगे कि तुम ऐसा करो, इस्तग़फार से शुरू करो। वो कैसे? अब प्रैक्टिकल काम ये है, बिल्कुल अमलियत पे लाऊंगा। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा नुस्खा बताया था, शायद आप अमल कर पाए ना कर पाए, मैं छोटे से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कर लीजिए, या अल्लाह मदद कर, कि आप दिन में कोई एक वक्त निकाल लें, 5 मिनट फर्ज करें, सुबह को कोई नमाज शब पढ़ने वाला है तो नमाज शब की दुआ कुनूत में कर लें, कोई मिसाल के तौर पर नहीं पढ़ने वाला है फजर की नमाज के बाद सजदे में चला जाइए कर लें। वो क्या करें, सजदे में नहीं जाऊंगा, ऐसे ही हाथ फैला के यूं रखूंगा, इसमें करूंगा, ऐसे कर लें, रात को सोने से पहले करना बस ये कर लो, कभी भी कर ले, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, हाथ फैलाना चाहे हाथ फैला ले, याद करे कल कितने गुनाह किए थे, 10 दफा इस्तग़फार कल के गुनाहों के, जितना याद कर सकता है कर लेगा। क्यों? इससे पहले के हाफजे से निकल जाए, पहले इस्तग़फार आ जाए, शायद खुदा माफ कर दे। पहले 10 दफा उसने इस्तग़फार कर लिया कल के गुनाहों के लिए। अब मैं एक अजीब सी बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा। फिर मिसाल के तौर पर सोचे, चलो कल के गुनाह तो ये हुए, एक हफ्ते में मैंने कितने गुनाह किए होंगे, 10 दफा इस्तग़फार कर लेता हूँ एक हफ्ते के गुनाहों के लिए, जितना याद कर सकता है कुरेद कुरेद के याद कर लिया। फिर सोचे पिछले महीने कितने गुनाह किए होंगे, 10 दफा इस्तग़फार करता हूँ पिछले महीने के गुनाह किए, फिर जितना याद कर सकता है याद कर लिया, फिर 10 दफा इस्तग़फार करता हूँ 1 साल के गुनाहों के लिए, फिर 10 दफा इस्तग़फार करता हूँ 5 साल के गुनाहों के लिए। मिसाल के तौर पर मैं अपनी जिंदगी को सोचता हूँ, मिसाल के तौर पर इस वक्त 2015 है, एक दिन के गुनाह, एक हफ्ते के, एक महीने के, एक साल के, फिर मैं पीछे जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ, मिसाल के तौर पर ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि फला साल मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, उससे अब तक मैंने जितने गुनाह किए। फिर मैं सोचता हूँ 1984 में तालिबे इल्म बना था, उसके बाद से मैंने पता नहीं कितने गुनाह किए होंगे, 10 दफा इस्तग़फार उसके लिए करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ पाकिस्तान से जब मैं रहता था, ईरान नहीं गया था, तालिबे इल्म था, स्टूडेंट था, पढ़ता था, पता नहीं कितने गुनाह किए होंगे, 10 दफा इस्तग़फार उसके लिए कर लेता हूँ। ہر روز یہی کرنا ہے تو ایسا ہوگا کہ بہت سارے ایسے گناہ جو چھپے ہوئے ہوں گے اس استغفار کی برکت میں شاید خدا یاد دلا دے اور معاف بھی کر دے گا. کم سے کم کام یہ ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا نا اگر آپ کو پرانا زمانہ یاد ہو تو ہمارے گھر والے جو خواتین ہوتی تھیں وہ ایسے چولہوں پہ پکاتی تھیں جس کے نیچے دھواں لگتا رہتا تھا پتیلی کو, تو پتیلی ایک دم خراب ہو جاتی تھی تو وہ بیچاریاں رگڑ دیتے رہتی تھیں. اگر کسی پتیلی کو کوئی ہر روز رگڑے, امید قوی یہ ہے کہ پرانی سیاہیاں بھی گزر کو نکل جائیں گی, نکل جائیں گی. ہر روز استغفار سے رگڑ دیں, شاید پرانے بھی کھاتے صاف ہو جائیں. ایک بات کنفرم ہے, اگر پرانے کھاتے صاف ہونے لگے تو خدا آگے کا راستہ خود ہی دکھا دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً 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 ان کو ہدایت دے دیتے ہیں. تو اعزاز محترم, میں نے آپ کا بڑا وقت لیا, مباہلہ کے رابطے کے لیے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا کہ اہل بیت سے ہمارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے. خیبر سے شجاعت سیکھو, کربلا سے قربانی سیکھو, مباہلے سے معنویت سیکھو. معنویت کا اسٹارٹ کنٹرول سے ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جسم پہ کنٹرول, اس کے بعد عبادتوں میں مزہ, اور اس کے بعد نیت کے اوپر کنٹرول. اور اس کنٹرول کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ استغفار.